نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. آج جو ہمارا لیکچر ہے، آپ نے اس کا موضوع دیکھ لیا ہوگا، حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داری. دراصل آج میں لیکچر نہیں دینے آئی، میں درد دل بیان کرنے آئی. سننا چاہیں گے آپ لوگ؟ تو جس وقت انہوں نے مجھے لیکچر دینے کا کہا تھا، یہ جنوری کی بات ہے، اور اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ حالات اس ٹائم پہ کیا ہوں گے. یعنی جتنی تیزی سے حالات بدلے ہیں، اس میں ایسے لگتا ہے کہ جتنا آج اس لیکچر کی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی بھی نہیں تھی. اور میں تو یہ سمجھتی نہیں تھی کہ میں یہ سب چیزیں آج جو آج میں نے بولنی ہیں وہ بولوں گی یہاں پہ. اصل میں سنتے تو تھے پہلے کہ قرب قیامت ہے، قیامت کے فتنوں کا دور ہے، لیکن یہ فتنے اتنی تیزی سے سامنے آئیں گے اس کا اندازہ نہیں تھا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسامہ بن زید کے ساتھ تھے، مدینہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں. تو صحابہ کرام نے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھتے ہو؟ صحابہ عرض کرنے لگے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتے دیکھ رہا ہوں. کیسے دیکھ رہا ہوں؟ بارش کے قطروں کی طرح. آپ کو پتہ ہے بارش کے قطرے کیسے گرتے ہیں؟ یعنی ایک کے بعد ایک قطرہ، ایک کے بعد ایک قطرہ، اور رکنے کا نام نہیں لیتے. ایک قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کے پیچھے ہی دوسرا قطرہ ہوتا ہے، اور دوسرا بھی زمین پہ گرتا ہے کہ اس کے پیچھے تیسرا قطرہ ہوتا ہے. اسی طرح کچھ آج حالات ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مصیبت آتی ہے اور ابھی وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی کہ دوسری آ جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری آ جاتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ دم لینے کا بھی وقت نہیں ہے. اس قدر فتنے ہیں، اس قدر مصیبتیں ہیں، جس طرف کو بھی دیکھو ایک بے چینی ہے، ایک بے سکونی ہے، پریشانی میں ہے لوگ. چاہے انڈیویجول کئی مسائل ہیں انفرادی طور پہ ہیں، یا اجتماعی طور پہ جو دنیا کے مسائل چل رہے ہیں ان کو دیکھا جائے تو ہر کوئی انسان ایک ڈپریشن کا شکار ہے، ہر کوئی انسان بے سکون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے ایسے وقت کی پیشین گوئی کر دی تھی. فرمایا تھا کہ دنیا میں سوائے مصیبتوں کے اور فتنوں کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، یعنی اس قدر زیادہ فتنے ہوں گے. اور آج چاہے امیر اٹھا لیں، غریب اٹھا لیں، ایسا نہیں کہ کوئی غریب رو رہا ہے، پیسے والوں کو بھی دیکھو وہ بھی رو رہے ہیں، جوان ہیں یا بچے ہیں یا بوڑھے ہیں. آپ دیکھیں علم والے ہیں یہ بے علم ہیں، مرد ہیں یہ عورت ہیں، ہر کوئی پریشان ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانیاں کم ہوں گی؟ یہ کم نہیں ہوں گی، یہ آگے آگے آنے والے وقت میں بڑھتی جائیں گی. اور یہی مقصد ہے آپ کو یہاں آج بلانے کا کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کیسے چلنا ہے ہمیں، اور ایسے زمانے میں سروائیو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ ختم ہو جائے گا سب کچھ، کچھ چیزیں تو ہیں ٹیمپرری، میں آپ کو اس کی بھی حدیث بتاؤں گی، لیکن اکثر چیزیں ایسی ہوں گی جو چلتی رہیں گی، اور اس کے بعد اور آئیں گی، اور پھر اور آئیں گی. زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ ہم انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حجاج جو تھا، حجاج بن یوسف، بہت ظلم کرتا تھا، تو کہتے ہیں ہم نے اس کی جو طرف سے جو مصیبتیں تھیں ان کی شکایت کی. تو انس بن مالک نے فرمایا، صبر کرو، تم پر ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر ہوگا، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو. اور یہ بات وہ خود نہیں کہہ رہے تھے، فرمایا یہ بات میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے، اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں. اب مختصراً جائزہ لے لیتے ہیں کہ کیا فتنے آج کے. سب سے پہلے حالات حاضرہ کو دیکھیں آپ. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ بڑے ہم ڈریم ورلڈ میں رہ رہے ہیں، تو وہ اس سے باہر آ جائیں. جو حالات حاضرہ ہیں آپ نے دیکھا، سب سے پہلے ہم روہنگیا کے کرائسس سے گزرے، اور ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو کس طرح سے وہاں پہ زندہ بھی جلایا گیا، گولیاں بھی ماری گئیں، اور 7 لاکھ، آج آپ سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں، 7 لاکھ مسلمان بے گھر ہو کے ریفیوجیز بن کے وہاں سے نکالے گئے، اور کئیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں. میس گریوز جب ملتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ حال ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا سیریا کا کرائسس، ہم نے دیکھا کہ ایسے لٹے پٹے لوگ کشتیوں میں کبھی کسی طرح سے جا رہے ہیں، معصوم بچے ہیں، یتیم ہو چکے ہیں، آج وہ پرایوں کے رحم و کرم پہ ہیں، یتیم خانوں میں پل رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کے دل کٹتا تھا. ہم نے یمن میں دیکھا، یو این نے کہا خود کہ یہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، یو این نے کہا، یہ ان کی رپورٹ ہے. ہم نے پھر اس کے بعد دیکھا کہ انڈیا میں کشمیر میں کیا ہو رہا تھا، ہم نے وہاں کے حالات دیکھے، ہم بہت روئے، ہم نے اس کے اوپر بڑا احتجاج بھی کیا، لیکن کیا ہوا، ایسے لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، ایسے لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ ویسے ہی رو رہے تھے، ابھی تو ہم ان سب پہ رو ہی رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں، اب دلی میں کیا ہونے لگا. اور ہم نے پھر اس کے بعد دیکھا ہے کہ وہاں پہ ڈیٹینشن کیمپس قائم کیے جا رہے ہیں. ہم نے چین میں دیکھا کہ وہاں پہ کیسا ظلم ہو رہا ہے، ملین سے اوپر لوگوں کو ڈیٹینشن کیمپس میں مسلمانوں کو رکھا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ چونکہ پاگل ہیں، یہ پاگل ہیں، ریڈیکلائز ہوئے ہیں، اس لیے ان کے دماغ صاف کرنے کے لیے ان کو یہاں رکھا جا رہا ہے. اور جو ظلم کی داستانیں ہیں اگر آپ وہ پڑھیں، میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتی، تو آپ سو نہیں سکیں گے، ایسے لگتا ہے ایک کے بعد ایک. اور اب انڈیا میں بھی جب ڈیٹینشن کیمپس قائم کیے جانے لگے، تو لگتا ہے کہ وہ اسی راستے پہ چلنا چاہتا ہے جو چین چل رہا ہے. اور اس کے بعد اور کتنے ملک ایسا راستہ اختیار کریں گے، یہ ہم نہیں جانتے. آج یہ صورتحال ہے، یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے. اور ایسے ہی فتنے جب آتے ہیں تو لوگ اپنا ایمان لوز کر دیتے ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. دوسرا بڑا فتنہ کیا ہے؟ حکمرانوں کا فتنہ. ایسے ایسے حکمران آپ دیکھیں دنیا میں آ رہے ہیں، جو سب وہ ہیں جو مسلمانوں کے اوپر کسی طرح ظلم کرنے والے ہیں، جو اسلام کے خلاف بغض رکھتے ہیں. اور اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا. حیرت ہوتی ہے کہ جب ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں، یا اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بتا دیا تھا ان باتوں کا جو آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے حکمرانوں کے فتنوں سے ڈرتا ہوں. گمراہ کرنے والے حکمرانوں کے، یعنی میری امت کو وہ فتنوں میں ڈالیں گے. اور فرمایا ایسے حکمران ہوں گے جو کہ انسانی جسموں میں شیطان ہوں گے، انسانی جسموں میں شیطان ہوں گے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی حکمران ایسے ہیں جو واقعی انسانی جسموں میں شیطان ہیں، کہ ان کے اندر رحم نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور ہو سکتا ہے ہم آگے آگے اور جگہوں پہ بھی دیکھیں ایسے حکمران. پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے علاوہ دنیا میں جو بیماریاں ہیں، آج آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ کرونا سے پریشان ہیں، اور اتنے زیادہ پریشان ہیں، اتنے خوف زدہ ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ آپ سوچتے نہیں کہ ایک اتنا سا جراثیم جو کہ نیکڈ آئے سے بھی دیکھا نہیں جا سکتا، مائکروسکوپک ہے، اور اس نے کیسے پوری دنیا کو دہلا دیا. جب انسان فرعون بننے لگتا ہے نا، اور نمرود بننے لگتا ہے نا، تو پھر اللہ نے نمرود کے لیے بھی ایک مچھر بھیجا تھا جس نے اس کو ایسا پاگل کر دیا تھا کہ وہ لوگوں کو کہتا تھا میرے منہ پہ جوتے مارو، اور اسی میں وہ مر گیا تھا. لیکن جب انسان نمرود بنتا ہے تو اللہ کے لشکر ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ کو کوئی بڑے لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ظلم اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ایسے لگتا ہے بعض چیزیں سن کے, یہ واقعات سن کے جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے دنیا میں, ایسے لگتا ہے زمین کیسے قائم ہے, یہ پھٹ کیوں نہیں گئی, آسمان گر کیوں نہیں گیا, اتنا بڑا ظلم. لیکن یہ ظلم ہو رہا ہے, تو اس کے بعد آپ کیا سوچتے ہو کہ کیا ہونا چاہیے تھا, کیا ہونا چاہیے تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کی آزمائش ہے, کچھ کہتے ہیں اللہ کا عذاب ہے. آپ کو میں بتاؤں آزمائشیں کس پہ آتی ہیں, جانتے ہیں آزمائشیں کس پہ آتی ہیں؟ کسی نے کہا چین جو ہے نا اس کے اوپر اللہ کی آزمائش آئی بھی ہے, وہ اور ترقی کر کے آگے ابھرے گا. آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑی آزمائشیں کس پہ آئیں؟ انبیاء پہ, اس کے بعد ان کے بعد جو ایمان والے تھے, اس کے بعد جو ان کے بعد ایمان والے تھے. کن کے اوپر یعنی آتی ہیں؟ نیکوں پہ. بدوں پہ آزمائشیں نہیں آتی, بدوں پہ بلائیں آتی ہیں, عذاب آتے ہیں. آج دنیا کو آپ دیکھیں تو آپ خود یہ بات مانیں گے کہ یہ نیکوں کی دنیا نہیں رہی. آج یہاں پہ جتنا ظلم ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ رحمتیں تو نہیں اتریں گی. پھر آپ دیکھیں اور اتنی قسم کی بیماریاں, کرونا وائرس تو آپ کے سامنے ہی ہے, اس کے علاوہ کتنی بیماریاں کہ آئے دن کسی بیماری کا آپ سنتے ہیں. ہر ایک خاندان میں, چاہے امیجیٹ فیملی ہو کسی کی یا ایکسٹینڈڈ فیملی ہو, کسی نہ کسی کو کینسر ہوا پڑا. اس میں بچہ ہے یا بوڑھا ہے, جوان ہے, کوئی قید نہیں ہے اس کی, جس کی وجہ سے کتنی بے چینی ہے. یہ فتنے ہیں, یہ آج کے دور کے فتنے ہیں. پھر ہم نے کبھی نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا کہ عمرہ ایسے بند ہو جائے, کہ عمرہ بند ہو جائے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا اور سنا تھا کہ یہ دو مسجدیں رات کے وقت بند ہو جائیں, رات کے وقت عشاء کے ایک گھنٹے بعد مسجدیں بند ہو جائیں اور فجر سے ایک گھنٹہ پہلے کھلیں. یہ کیا ہے؟ کچھ لوگ ہر چیز کو کہتے ہیں نہیں 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 پینک نہ کریں, پریشان نہ ہو, یہ تو ایسے ہی ہے. یہ بھائی ایسے نہیں ہے, یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم خواب غفلت سے نکلیں. یہ ایسے ہی نہیں ہے, خدا کے لیے اس کو ایسے ہی کہہ کے اس کو مت چھٹکو کہ کچھ نہیں ہوتا, بس صفائی ہو رہی ہے. اٹس این الارم فار آل آف اس. یہ جو ہم سوچے بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں, کفار بھی کہتے تھے یہ تو گردش زمانہ ہے, لوگ مرتے ہیں جیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن مومن ہر چیز سے عبرت لیتا ہے. آپ بتائیں کہ ان مسجدوں کا بند ہونا اور عمرہ مقامی لوگوں کے لیے بھی, بیرونی لوگوں کے لیے, سب کے لیے بند ہو جانا, اللہ کی رحمت لگتی ہے آپ کو؟ آپ کو لگتا ہے اللہ کی رحمت ہے؟ وہ فار ایور ریزن, واٹ ایور ریزن ہو, چاہے وہ کرونا ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے. لیکن اگر وہ دو مسجدیں بند ہوئیں تو یہ ہمارے لیے کیا ویک اپ کال نہیں ہے؟ کیا یہ بات نظر نہیں آ رہی کہ اللہ ناراض ہے؟ کچھ اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے. پہلے انہی جگہوں پہ وہ ٹڈیاں آ گئیں اور اتنی مصیبت ہو گئی کہ بس اب وہ ویسے ہی بند ہو گیا, ٹیمپریریلی بند ہوا الحمدللہ. لیکن کیا یہ ہم سب کو کچھ سمجھا نہیں رہا, کچھ نہیں بتا رہا؟ کیا ہمیں اس سے کچھ نہیں سیکھنا چاہیے, یا ہمیں کوئی اثر نہیں لینا چاہیے اس سے, یا بس آرام سے بیٹھے جانا کوئی بات نہیں تھوڑے دن میں کھل جائے گا؟ نہیں, مومن کا یہ طریقہ نہیں ہوتا, وہ ہر چیز سے سبق لیتا ہے. اور یہ بات بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ ہم سے ناراض ہے. جب حدیث میں پڑھتی تھی کہ قیامت کے قریب حج بند ہو جائے گا, اب پتہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے, تو سوچتی تھی کیسے ہوگا, اب پتہ چلتا ہے کیسے ہوگا, اب سمجھ آتی کیسے ہوگا. ایک ایسی بیماری آ جائے تو سب کچھ بند ہو سکتا. یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک فتنہ, ایک آزمائش آئی ہے. اسی طرح ایک اور بہت بڑا فتنہ جو اس وقت یہاں پہ سر اٹھا رہا ہے وہ ہے الحاد کا, کفر اور الحاد کا, ایتھیزم. آج جو خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی شاید ان کو اتنے اس بات کا اندازہ نہ ہو, لیکن جو بچے باہر جاتے ہیں, جو یونیورسٹی کالجز میں پڑھ رہے ہیں, اسکولوں میں جا رہے ہیں, ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں, کہ وہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے. किस तरह बच्चों के दिमाग बदल रहे हैं और कैसे वो एथीज़म की तरफ जा रहे हैं, एग्नोस्टिक बन रहे हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं होता, सब एक ही दीन की तरफ आ जाओ तो सब इसमें खैर है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जल्दी जल्दी नेक अमल कर लो इन फितनों से पहले जो अंधेरी रात की तरह छा जाएंगे। अंधेरी रात देखी कैसे छाती है, अंधेरा जब छाता है तो हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, और अंधेरा जब छाता है ना तो इतनी तेज़ी से छाता है कि अभी तो दिन था अभी अंधेरा शुरू हो गया, और ऐसा अंधेरा छाया कि बिल्कुल ही काली रात हो गई। फरमाया सुबह को आदमी ईमानदार होगा रात को काफिर हो जाएगा, जो शाम को काफिर होगा सुबह को, शाम को ईमानदार होगा सुबह को काफिर हो जाएगा। फरमाया ऐसे वक्त को आने से पहले तुम नेक अमल कर लो, इंसान अपने दीन को बेच देगा दुनिया के माल की खातिर। आज दीन इतना सस्ता हो गया, आज बाज़ बच्चे फ़लसफ़े पढ़ रहे हैं और वो दीन से ही भाग रहे हैं। उन वालदैन के आंसू आपने कभी देखे हैं जिनके बच्चे दीन से हट गए, कि वो कैसे आंसू बहाते हैं, जिनको दीन इस्लाम के अंदर शकूक व शुभात पैदा हो गए, जिनको अपनी नबी की ज़ात से शिकायतें हो गई हैं, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं इस दीन को, कभी आपने उन वालदैन के आंसू देखे? ये स्टैटिक्स जब मेरे सामने आया कि जो US के अंदर 1 out of every 4 मुस्लिम इज़ लीविंग हिज रिलीजन, तो मेरी तो हवाइयाँ उड़ गई कि ये क्या हो रहा है। हम सोचते हैं कि सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा नहीं चल रहा, बाहर बहुत कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद अगला फितना बेहयाई आम हो रही है, इतनी फहाशी आम हो गई है। आपके सामने अभी ये विमेन मार्च की आ गई, कभी और तरह की चीज़ें निकल आती हैं। आप देखें कि बेहयाई किस किस फॉर्म में है, औरतों के लिबास देखें वो कम हो रहे हैं, चुस्त लिबास पहने जा रहे हैं, जीना आम हो गया, लड़के लड़की की फ्रेंडशिप तो कोई मसला ही नहीं रह गई। जबकि हदीस में आता है कि अल्लाह ताला बेहया और फुहश गो से बुग्ज़ रखता है, अल्लाह ताला को बुग्ज़ है उससे, नफ़रत है उससे जो बेहया होता है। आज आपने बेहयाई का डेमोंस्ट्रेशन देखनी हो ना तो किसी शादी पे चले जाएं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा इसका मुजाहिरा मिलेगा। औरतों के लिबास ऐसे कि खुदा की बना पूरे सज धज के मर्दों के सामने घूम रही हैं, मिक्स्ड गैदरिंग्स हैं, म्यूज़िक अपनी पूरी फुल वॉल्यूम पे है और फुहश किस्म की शायरी है उसमें, और ये आम लोगों की बात है, आम मुसलमानों की, ये कोई बहुत बेहया लोगों की बात नहीं कर रही मैं, बदमाशों की बात नहीं हो रही, आम मुसलमानों की बात है। बेहयाई को तो बेहयाई नहीं समझा जाता, कहते हैं इसमें क्या हर्ज है, शैतान फहाशी को आम कर रहा है, इतनी आम हो चुकी है कि आज यही नहीं समझ आती कि जो इंसान उसको बुरा कहने वाला है वो समझता है कि मैं ही गलत हूँ, क्योंकि बुराई इतनी आम हो चुकी है। इसके अलावा आप इंटरनेट उठा के देख लें, आपको पता चलता है कि बेहयाई कितनी है और इससे कोई भी महफूज नहीं है। हमारे छोटे बच्चों के हाथों में भी इंटरनेट है जिसके ऊपर सब चीज़ अवेलेबल है, वो चीज़ जो हमने अपने बचपन में कभी सोची भी नहीं थी वो आज सब इंटरनेट पे बिल्कुल ओपन है सबके लिए। क्या ये कितना बड़ा फितना नहीं है, क्या ये सैलाब नहीं है जो हमारी नस्लों को बहाए ले जा रहा है। फिर आप देख लें कौम लूत का जो अमल है वो बेहयाई की एक्सट्रीम है। जब औरत बहुत सस्ती हो जाए ना, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहे, उसको देखने की कोई चाह ही ना रहे, कि वो इतनी एक्सपोज हो चुकी है कि किसी को भी उसकी चाह नहीं रही, तो फिर मर्द मर्दों से ही अपनी ज़रूरत पूरी करने लगते हैं। आज ये अमल इस कदर एक्सेप्टेबल होने शुरू हो गया, ये किसी ने शेयर भी किया था हमारे साथ कि किसी मुस्लिम फैमिली का ही बच्चा हाफिज़ कुरान और वो उन लोगों में चला गया। यार ये एक घर की कहानी नहीं है, اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا وہ کرتے ہوں گے, ہم کرتے تو نہیں ہیں, لیکن ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. ایسے تو بے شمار لوگ ہیں. اور معذرت کے ساتھ وہ کافروں کی بات نہیں میں کر رہی, مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں. آپ فیس بک پہ دیکھ لیں, آپ اور سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, کتنے لوگ ہیں جو ان کی حمایت میں کھڑے ہونے والے ہیں آج, اور کہتے ہیں یہ تو فطری بات ہے. دیکھو تو صحیح, قرآن اٹھا کر, قرآن اٹھا کے دیکھو کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی سزاؤں کا ذکر فرمایا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس قوم کو اللہ نے ایسا عبرت کا نشان بنا دیا کہ ان کو اکھیڑا زمین سے اور آسمانوں تک, فرشتے اپنے پر پہ اٹھا کے, جبرائیل علیہ السلام اپنے پر پہ اٹھا کے آسمانوں تک لے کر گئے, اور آسمانوں کے فرشتوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی ہیں اور ان کے مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی ہیں, اور وہاں سے ان کو پٹکایا اور اوپر پتھروں کی بارش ہوئی ہے. اور آج تک اللہ نے اس قوم کو نشان عبرت بنا دیا ڈیڈ سی کی فارم میں, کہ جب بھی گزرو کے وہاں سے تو دیکھنا کہ اللہ نے ایسی قوم کا کیا انجام کیا. اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, دے آر سو نائس پیپل. لوط علیہ السلام کی بیوی بد کردار نہیں تھی, لیکن وہ ان لوگوں کا ساتھ دیتی تھی, ان کی حمایتی تھی, ان کی ہاں میں ہاں ملاتی تھی. تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اسی سزا میں شامل کر دیا جو سزا قوم لوط کو مل رہی تھی. جو حمایت کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں ہم تو نہیں کرتے نا, لیکن ہم برا بھی نہیں سمجھتے. تو جو برا نہیں سمجھتا وہ بھی اس عمل میں اتنا ہی شامل ہوتا ہے, اس کی بھی وہی سزا ہے جو ایسا کرنے والے کی سزا ہے. اتنا برا جس عمل کو سمجھا گیا اور جن کی کتاب میں اس کی اتنی مذمت کی گئی, آج وہی مسلمان اٹھ کے کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, اٹس اوکے. اور وہی مسلمان یہی کام کرنے والے ہیں. ہمیں تو یہ تک کہا گیا کہ عورت مرد کی مشابہت جو کرے, اور جو مرد عورت کی مشابہت کرے ان پہ لعنت ہے. وہ کہاں یہ عمل, مشابہت کرنے پہ بھی لعنت ہے. اور ان میں ایک کوئی آدمی بن جاتا ہے اور ایک عورت بن جاتی ہے. پھر آپ اگلی چیز دیکھیں, اولاد کا فتنہ. اولاد کا فتنہ آج ایسا ہے کہ میں تو یہ کہتی ہوں جن کے بچے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں اور جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ بھی رو رہے ہیں. ہر کوئی اپنی اولاد سے تنگ ہے, اولادیں ایسی نافرمان ہو گئی ہیں, ایسے والدین کو ستا رہی ہیں. جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ تو ابھی خیر منائیں کہ جو آگے والا آنے والا وقت ہے وہ کتنا زیادہ مشکل ہوگا. جن کے بڑے ہیں ان کو سمجھ آ رہی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت کے اندر کیا حال ہوگا, لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی. آج لونڈیوں نے جنم دے دیا اپنے مالک کو, کیونکہ بچے ان کے مالک ہی ہیں. ماں کہتی نا ہائے بچے نہیں مانتے کیا کریں, وہ بچے تمہارے مالک ہیں یا تم ہو ان کی مالک. آئے کیا کریں, بچوں کی بھی تو سننی پڑتی ہے. بچوں سے ڈر ڈر کے رہتے ہیں, ہر گھر میں والدین ڈرے ہوئے ہیں. اب بچوں کو نہ کچھ کہنا, ایسے لگتا ہے کہ بچے نہ ہو گئے ان کے حاکم ہو گئے, اور یہ غلام ہیں. یہ ہم حدیث اپنے سامنے ٹرو ہوتی دیکھ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں یہ ڈرگز کا فتنہ, شراب کا فتنہ, نشے کا فتنہ کتنا عام ہو گیا, اور اس میں نہ لڑکے کی قید ہے نہ لڑکی کی قید ہے. لڑکے اور لڑکیاں سکولوں اور کالجوں میں یہ کتنی چیز عام ہو گئی ہے, اس کا لینا دینا, خرید و فروخت کتنی آسان ہو گئی ہے. پھر آپ دیکھیں غیر قوموں کی تقلید, یہ کتنی بڑی ایک چیز ہے جو آج ہم نے مسلمانوں کو, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا بتایا تھا نا کہ تم بھی ان اہل کتاب کے پیچھے چلو گے, کہ ایک بالشت اگر وہ جائے گا تو تم بھی ایک بالشت جاؤ گے, اگر وہ ایک ہاتھ جائے گا تو تم بھی اس راستے پہ ایک ہاتھ جاؤ گے, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی ایک گو کے بل میں بھی گھسے گا تو تم میں سے بھی کوئی ایک وہیں پہ جائے گا. راج آپ دیکھ لیں, ابھی آپ کے سامنے ویلنٹائن آپ کے ملکوں میں منائی گئی, آپ کے سامنے کرسمس منائی جا رہی ہے, آپ ان کی نقالی کرتے ہیں پہننے میں, اوڑھنے میں, بولنے چالنے میں,
उनकी जैसी रसूमात करना चाहते हैं, कहीं हिंदुओं की पैरवी करना चाहते हैं, कहीं क्रिश्चियन की पैरवी करना चाहते हैं। हम हैं क्या? हम क्या हैं?
सब का मिला के एक खिचड़ी बना ली है इस दिन को।
इतने तरसे हुए हो कि आपका दीन आपको कुछ नहीं देता,
कि आप तरसे हुए जिसकी जो चीज देख लेते हो ले लेते हो, आपके पास खुद के पास कुछ नहीं है। वो देखें वो तो नहीं आपकी कोई चीज लेते, कोई औरत नहीं कहती मैं भी हिजाब कर लेती हूँ इनकी तरह, कोई नहीं कहती मैं भी ईद कर लेती हूँ, हम भी रोजे रख लेते हैं, वो तो कोई नहीं कहते। ये कौम की पस्ती की अलामत है कि वो जिसको देखती है उसके पीछे अंधाधुंध चलने लगती है। उनकी अपनी इसका मतलब कोई चीज नहीं, दे हैव नो वैल्यू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इबादत में भी यहूद की तबाह नहीं की कि रोजा रखना है हम भी उस दिन नहीं करेंगे जैसे उन्होंने वो रखते हैं, वो अगर 10 का रखते हैं तो हम 9-10 का रखेंगे। उसमें भी उनकी नकाली पसंद नहीं की, और आज वो देख लें आके तो पता चले ये कोई मुसलमान उम्मत है, इनका हाल क्या है। फिर आप देखें एक और फितना है, जवान अमवात का फितना। इतनी जवान मौतें हो रही हैं, आपको भी सुनता होगा वो जवान वहां पे हादसाती मौत, जवान वहां पे हादसाती मौत, क्या हो गया कुछ पता ही नहीं, किसी को हार्ट फेल हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। ये कितना बड़ा फितना है जिसने बेचैन किया हुआ। इसके बाद आप देखें जुल्म और बर्बरियत इतनी आम हो गई कि आज हम खबरों में कुछ देखते हैं ना तो हम सोचते हैं हाय कितनी बड़ी बात हो गई, ऐसी तो ना कभी देखी ना सुनी। उसके बाद अगले दिन कोई और नई बात आ जाती है और आप कहते हैं कि ये हो क्या रहा है दुनिया में, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इसकी भी पेशीन गोई कर दी थी, फरमाया था क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि वो वक्त ना आ जाए कि इंसान एक कब्र के पास से गुजरेगा और कहेगा काश इस कब्र में मैं होता। और बिलीव मी, मैं जब देखती हूँ ना किसी को कि कोई अपनी तबई मौत मरा है, ईमान के ऊपर उसका खात्मा हुआ है, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि ये कितना खुशकिस्मत है, कितना खुशकिस्मत है कि आफियत से इस दुनिया से चला गया, ईमान पे चला गया। यानी इतने फितने होंगे इंसान कहेगा हाय मुझे मौत ही क्यों नहीं आ गई थी, मैं क्यों ना मर गया, इस कदर फितने होंगे। अब इतने फितनों के दौर में अगर फिर भी उम्मत मुस्लिमा मीठी नींद सो रही है और उनको कोई फिक्र नहीं है ना, तो ये बहुत अलार्मिंग बात है, बहुत फिक्र की बात है, जागने की ज़रूरत है। और आज मैं यहाँ पे इसीलिए आई हूँ कि आप लोग खुदा के लिए अब जाग जाएं। ये वो वक्त नहीं है जो हमारी नानियों दादियों का था कि उन्होंने कोई वक्त गुजार ही लिया ऐसे ही ना जाने बगैर भी सिंपल लाइफ गुजार के घरों में हांडियाँ रोटियाँ करके उनकी ज़िंदगियाँ गुजर गई। आज ऐसा नहीं चल सकता, आज अवेयरनेस की ज़रूरत है, आज जागने की ज़रूरत है, आंखें खोलने की ज़रूरत है। उम्मत मुस्लिमा मदहोश रहने का टाइम नहीं है ये कि औरतें जॉब चली जाएं या घर में हांडी रोटी करें, उनको कुछ पता ही नहीं, इतने मासूम हैं हम, नहीं ये इस तरह अब नहीं चल सकता। आप जब तक हम होश में नहीं आएंगे हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि तूफान सर पे खड़ा हुआ है। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, एक दफ़ा ज़रा लाइट बंद करें ताकि ये लोग ये पिक्चर देख सकें, ये लाइट बंद करें और मुझे बताएं इस पिक्चर में आपको क्या नज़र आता है। ये कश्ती जो है ना ये देख रही हैं आप, और तूफान देखें पीछे और अंधेरी रात है। ये आज हम हैं, ये जो कश्ती है और ये तूफान वो फितने हैं जो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। और कश्ती अगर आज कमजोर हुई तो क्या होगा, तीन में से एक चीज होगी, या तो तूफान इसको साथ ही बहा के ले जाएगा या ये तिनका हो जाएगी और तबाह हो जाएगी, या फिर ये उल्टी हो जाएगी, कुछ तो होगा ना। तो क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त, सोने की ज़रूरत है इस कश्ती वालों को या जागने की। लाइट ऑन कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र से फरमाया था, ए अबू ज़र, उस वक्त फरमाया था ए अबू ज़र कश्ती मजबूत बांध लो समंदर बहुत तूफानी है। यही बात, कश्ती मजबूत बांध लो, समंदर बहुत तूफानी है। हम तूफान को रोक सकते हैं? नहीं, इसलिए नहीं रोक सकते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसकी पेशेंगोरियां कर दी हुई हैं। मैंने आपको बताया कि आपने फरमाया एक वक्त आएगा जिसमें सिर्फ मुसीबतें होंगी, सिर्फ परेशानियां होंगी और कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको रोक सकें, मगर हम क्या कर सकते हैं? अपनी कश्ती मजबूत कर सकते हैं, इतना तो हमारे बस में है। और जहां हमारे दीन ने हर चीज में रहनुमाई की है ना, वहां इसमें भी रहनुमाई की है कि जब ऐसा तूफान आए तो तुमने क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा दीन मिला है जिसमें ये सारी बातें बताई गई हैं। तो जब हम इस किस्म के तूफान को आता देख रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जो मैंने अभी तक बातें बताई हैं, किसी को डाउट है कि कोई कहे कि नहीं है गलत है, कोई अगर इस नहीं हो सकता है कि ये मेरा एनालिसिस हो, आप में से कोई समझता हो कि नहीं सब अच्छा चीज चल रहा है, इनमें से कोई बात गलत है? तो फिर उसके बाद जब हम तूफान को आता देख रहे हैं, फिर भी बेपरवाह रहोगे? फिर भी सोचोगे नहीं? मैंने कहा ना, ये लेक्चर नहीं है, ये दर्दे दिल है। अगर तो आप ये समझते हो कि मुझे अपनी कश्ती मजबूत बनानी है और मुझे कुछ करना है, तो मैं आगे चलूंगी और आपको कोई बातें बताऊंगी कि कैसे अब आप अपने आप को लेकर चलेंगे, कैसे अपनी कश्ती को मजबूत बनाएंगे। और अगर आप समझते हैं कि नहीं बस इस तरह ही ठीक है, तो फिर मैं भी अपना वक्त ज़ाया करूंगी, आप भी बैठ के अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। माशाल्लाह आप लोग सब अपना वक्त निकाल के आए हैं, घर की मसरूफियात छोड़ के आए हैं, कोई सैर तफरी छोड़ के आए हैं, कोई और हज़ार काम होते हैं वो छोड़ के आए हैं, फिर क्या फ़ायदा टाइम ज़ाया करने का ना। तो अगर आप समझते हैं कि आपने अमल करना है, अपना हाथ खड़ा करें, तो तब मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मदद करे इस उम्मत की जिसके अंदर इतना जज्बा है कि अभी हमने अपने आप को बचाना है, हमने बह नहीं जाना इस तूफान में। मैंने आपको बताया ना, एक क्या हो सकता है, इस तूफान में ये कश्ती बह जाए, ये तूफान इसको साथ ले जाए, बहना नहीं है। हमने इतने मजबूत होना है कि तूफान हमारे ऊपर से गुजर जाए लेकिन हमारी कश्ती को कुछ ना हो, इतने मजबूत होना। तो आप तैयार हैं तो मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ कि आपने कैसे आगे चलना है। इसका मतलब सबसे पहली तो बात यह है कि हम पहले दिल में ठान लें कि अब ये जो पहले का चल रहा था ना, नो मोर, अब मुझे कुछ फिक्स करना है। ठीक है, तो एक मोमिन जो होता है ना, वो बेचारा ऐसा होता है कि जब भी डरता है, जब भी उसको कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, तो पता है कहाँ भागता है? अल्लाह के पास, अल्लाह की पनाह में, कि अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ लेकिन तेरी पनाह बहुत मजबूत है, तू मुझे अपनी पनाह में ले ले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दुआएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है। हमारे पास और तो कोई हथियार नहीं ना, लेकिन हमारे पास कौन सा हथियार है? दुआ का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, वो उस जमाने में तो क्या फितने होंगे या क्या कुछ होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को पता है क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं पनाह मांगो अल्लाह की छुपे और खुले फितनों से। कोई फितने होंगे जो छुपे में होंगे, कई होंगे जो खुले होंगे। तो सहाबा ने फरमाया नाऊज़ु बिल्लाह मिनल फितनी मा ज़हरा मिन्हा व मा बतना। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह की कि वो हमें बचा ले किन फितनों से, जो जाहिर हैं और छुपे में। तो इसका मतलब ऐसे ऐसे फितने आएंगे, ये तो जो तूफान हमें नज़र आ रहा है, ये जो कुछ बातें की हैं, इसके अलावा बेशुमार और चीज़ें, बेशुमार। और ये आप सब जानते हैं, कहीं खुली हैं कहीं छुपी हैं। तो अपनी नमाज़ों में, अपनी दुआओं में दुआ मांगा करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। कि अल्लाह ज़िंदगी और मौत के फितनों से भी हमें बचाना, मसीह दज्जाल के फितनों से बचाना। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल माथमि वल मगरम। अल्लाह गुनाह से बचाना, कर्ज़ से बचाना। मसीह दज्जाल के फितना कितना बड़ा फितना है, उससे पनाह मांगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ज़िंदगी और मौत के तमाम फितनों से इस दुआ के अंदर आपने अल्लाह की पनाह मांग ली। اس دعا کو اگر آپ کو یاد نہیں ہے اس کو یاد کریں. سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کریں اور اس شعور کے ساتھ کہ اللہ میں نہیں بچ سکتی. آپ کو پناہ کب چاہیے ہوتی ہے؟ جب آپ خود کمزور ہوتے ہیں تب آپ کسی کی پناہ لیتے ہیں نا. جب آپ خود کو خود نہیں بچا سکتے تب پناہ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے سرنڈر کر دیں کہ میں کمزور ہوں, میں نہیں بچ سکتی. کیسے بچیں گے اس کے سامنے؟ اللہ انلس کہ تو ہی بچا لے, تو مجھے بھی بچا میری نسلوں کو بھی بچا. آج دیکھیں انسان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں کس دین پہ ہوں گی. ہر والدین اس خوف میں ہے کہ کیا ہوگا. میں نے آپ کو بتایا جو ایتھیزم کا فتنہ ہے, ہر والدین پریشان ہے کیا بنے گا. اچھا ہم تو اپنا بچا لیں, ہمارے بچوں کا کیا بنے گا, ان سے آگے نسلوں کا کیا بنے گا. تو اس کے لیے کشتی مضبوط بنانی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی, اللہم انی اسألک فعل الخیرات. یہ بھی آپ مسنون دعاؤں کی کتابوں میں دیکھ لیں گے. وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنۃ فاقبضنی الیک غیر مفتون. اے اللہ, لمبی دعا ہے لیکن آخر میں اس کے ہے, اے اللہ جب تم اپنے بندوں پہ کوئی آزمائش بھیجے تو اس فتنے میں ڈالے جانے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لینا, مجھے فتنوں میں نہ ڈالنا. تو ایک تو یہ کہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں. نمبر ٹو بات یہ ہے کہ انسان توبہ استغفار کرے بہت زیادہ. توبہ استغفار اس لیے کرے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو بلائیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے, اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ فتنے میں نے آپ کو بتایا ٹیمپریری ہیں, کچھ پرماننٹ ہیں. ٹیمپریری فتنے یہ اب جیسے یہ ایک بیماری آئی ہے کرونا کی, ختم ہو جائے گی, مگر اس کے بعد کوئی اور فتنہ آ جائے گا. اگر یہ آج ویمن مارچ ہو رہا ہے تو یہ ختم ہو جائے گا کل, اس کے بعد کوئی اور فتنہ کھڑا ہو جائے گا. تو فتنے کے بعد فتنے ہیں. تو توبہ استغفار کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال میں وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ عذاب دے؟ اللہ عذاب نہیں دیتا جب لوگ استغفار کر رہے ہوتے ہیں. استغفار کو اپنا طریقہ بنائیں. حدیث میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کا گناہ کرنے والا توبہ کر لے, اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کو برائی کرنے والا توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دے, وہ اتنا غفور الرحیم. تو ہم سب کو ایک اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. اور توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا توبہ استغفار, یہ ہم سارے ایک لفظ بولتے ہیں. توبہ اور استغفار دو چیزیں ہیں. توبہ کا مطلب پلٹنا, اور استغفار کا مطلب یہ کہ اللہ جو گناہ ہو گئے ہیں نا ان کو معاف کر کے ڈھانپ دینا, ان پہ رسوا نہ کرنا. تو پلٹنا ہم نے ہوتا نہیں ہے, صرف توبہ استغفار. تو وہ کیا ہوا؟ توبہ کا مطلب تو پلٹنا ہے. اگر پلٹو گے ہی نہیں, زندگیاں سدھارو گے ہی نہیں, سیدھے ہی نہیں چلو گے تو کس بات کی توبہ استغفار ہے؟ تو توبہ کرنا یہ ضروری ہے. کیونکہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات کے بارے میں پوچھا تھا کہ نجات ہماری کیسے ہوگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بتائے تھے ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ اپنے گھروں میں رہو اور اپنے گناہوں پہ رو, رو اپنے گناہوں کے اوپر. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جو مشکلیں بھیجتا ہے نا, مصیبتیں بھیجتا ہے. ایک آیت میں نے پڑھی تو دیکھیں سبحان اللہ, قرآن جو ہے نا ہر زمانے کے لیے واقعی ہے. یعنی اس آیت نے مجھے ایک دم کرا کہ جیسے کہ یہ تو آج اتری ہے اور یہ تو آج کے وقت کے لیے. سورہ انعام میں آیت نمبر 42 آپ دیکھیے گا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, ہم نے پہلے بھی جو آپ سے پہلے امتیں آئیں ان کے اوپر بھی یہ کیا بھیجا تھا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, ہم نے ان کے اوپر مصیبتیں بھیجیں, پریشانیاں بھیجیں. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, کیوں بھیجیں؟ تاکہ وہ گریہ زاری کریں, تاکہ وہ اللہ کے آگے جھک جائیں, تاکہ وہ روئیں اللہ کے سامنے, پکاریں اللہ کو. لیکن ہوا کیا؟ آگے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا اِذَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا, کیوں نہیں ایسے ہوا کہ جب ان کے اوپر مصیبت آئی تو وہ کیا کرتے؟ تَضَرَّعُوا, کہ وہ روتے اللہ کے آگے. الٹا ہم نے کیا کرنا شروع کیا؟ وہ ایسے تو ہوتا ہی رہتا ہے, کوئی بات نہیں, یہ تو صفائی کے لیے بند ہے, وہ کوئی بات نہیں, کوئی ضرورت نہیں ڈرنے کی, ہمیں تو موت آنی ہے تو جب آ جائے گی. تم دیکھتے نہیں ہے جو ساری دنیا کے اندر یہ جو ساری ایک وبا پھیل گئی ہے, جس سے پوری دنیا پریشان ہے اس سے تمہیں کچھ نہیں ہوتا؟ بالکل نہ ڈر ہوئے میں. ہاں ٹھیک ہے مومن یہ کہتا ہے کہ ہاں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, لیکن وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی تو ہماری شامت اعمال ہو گیا. 300 million بچے اسکولوں سے باہر بیٹھے ہوئے, مذاق کی بات نہیں ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے ایئرپورٹس پہ, کیا ہو رہا ہے دفتروں میں, ہر کوئی پریشان ہے کہ یہ کیا بلا آ گئی. اس کا مطلب اللہ کوئی میسج دے رہا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو. ان کو تو سمجھ نہیں آئے گی, تمہیں تو سمجھ ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ان کے اوپر مصیبت آئی تو یہ اللہ کے آگے گڑ گڑاتے, لیکن کیا ہوا؟ ولیکن قست قلوبہم, ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے ہیں, ان کے دل سخت ہو چکے ہیں, تو اب یہ اللہ کے آگے روتے بھی نہیں ہیں. اور کہتے ہیں گردش زمانہ, اس طرح تو بیماریاں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں, پھر کیا ہوا, وہ ختم ہو جائے گی یہ بھی. یعنی تم نے نہیں سدھرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیے وہ عمل جو وہ کر رہے ہیں, کہ کرتے رہو, جس ڈگر پہ چل رہے ہو چلتے رہو, کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے, کچھ نہیں ہوتا ہمیں. اب ہم کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتے, شاید اسی دن ڈریں گے جس دن آسمان پھٹ جائے اور اللہ کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ آ جائے. کیا اسی دن کا انتظار ہے؟ کیا اسی دن کا انتظار ہے ہمیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں, کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ اس سے پہلے توبہ نہیں کرو گے, اپنی زندگیاں نہیں بدلو گے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے نا, تو پھر ظالموں پہ صرف نہیں آتی, پھر سب اس کی لپیٹ میں آتے ہیں. کیونکہ ظالم تو ظلم کرتا ہے, باقی تماشائی ہیں, وہ دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں, سب پکڑے جاتے ہیں پھر. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ اچھا اگر ہوگا تو وہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا, نہیں, سب پکڑے جائیں گے پھر. تو یہ ضروری ہے کہ انسان توبہ استغفار کرے. ان باتوں کو یاد رکھنا ہے اب آپ نے, کیونکہ یہ عمل کی باتیں ہیں نا. پھر تیسری چیز ہم کیا کریں, اپنے ایمان کو مضبوط کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فتنے ایمان کو لے جاتے ہیں, اور اگر ایمان نہ رہا تو کیا رہے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا ہمارے پاس. یہ جو طوفان آ رہے ہیں ان سے انسان دیکھیں, اب جیسے میں نے آپ کو حکمرانوں کا فتنہ بتایا, یا یہ جو ظلم ہو رہے ہیں دنیا میں, تو اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں, بدظن ہو جاتے ہیں اللہ سے اور اپنا دین ایمان چھوڑ دیتے ہیں, یا خوف کی وجہ سے کہ پتہ نہیں اب آگے کے حالات کیا ہوں گے, چھوڑ چھوڑو اس دین کو, بجائے اس کے کہ وہ دین کی طرف اور آتے تاکہ یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں, وہ کیا کرتے ہیں, دین کو ویسے ہی خیر بات کہہ دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ دین سے دور جانے میں عافیت ہے, حالانکہ دین میں آنے میں عافیت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, اے لوگو اسلام میں اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ کو یہ آدھی اطاعت نہیں چاہیے. جیسے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کنارے کنارے رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, کناروں پہ رہتے ہیں بس, کہ کس وقت, کہ اس وقت اگر کوئی مسئلہ آئے, کوئی ایسی بات آئے, کوئی ان کو اچھی بات ملے تو پھر تو بڑے مطمئن ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی فتنہ آزمائش آ جاتی ہے تو چہروں کے بل پھر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں دنیا اور آخرت کا. جب کنارے پہ رہیں گے تو کیا ہوگا, طوفان آئے گا, آندھیاں چلیں گی, تو انسان لڑک کے باہر گر جائے گا. یہ والا وہ ٹائم نہیں ہے کیا, جو دل میں آتا ہے کرتے جائیں, ان کے جیسا بھی چل لو, ان کے جیسا بھی چل لو, اس کو بھی خوش کر لو, اس کو بھی خوش کر لو. نہیں, صرف ایک اسلام کو اپنانا پڑے گا پورے دل کے ساتھ, اور اس میں داخل ہونا پڑے گا کمپلیٹلی, ورنہ عافیت میں نہیں ہو. آپ آدھے گاڑی میں بیٹھو آدھے باہر لٹک رہے ہو تو کیا عافیت میں ہوگے, آپ آدھے گھر کے اندر ہو اور آدھے باہر ہو تو کیسے عافیت میں ہوگے. ہمارے لیے عافیت اس میں ہے کہ ہم اس دین کو مضبوطی سے تھامیں, اپنے ایمان کو مضبوط کریں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی پیشین گوئی فرمائی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا, ابھی کان کھول کے سن لیں, ایک ایسا زمانہ آئے گا सबर का वक्त होगा वो, कि जिसमें दीन पे चलना इतना मुश्किल होगा जैसे मुट्ठी में अंगारा पकड़ना। कितना मुश्किल होता है, आपकी मुट्ठी में कोई अंगारा पकड़ा है, पकड़ सकेंगे? नहीं पकड़ सकते ना, फेंक देंगे ऐसे। इतना ज्यादा मुश्किल होगा इस दीन पे चलना। तो जिनके ईमान मजबूत नहीं होंगे वो तो कहेंगे भाई ऐसे दीन को छोड़ो, हमें नहीं चाहिए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हम में से कोई ऐसा कहे हमारी नस्लों में से। इसलिए अपने दीन को मजबूत करना है। इसलिए मैं आपको कह रही हूं कि ये अब वो वाले टाइम नहीं है जो पिछली सेंचुरी के थे, जो हमारी माओं ने और हमारी नानियों दादियों ने देख लिए। आज बहुत अवेयरनेस है ना, तो इससे भी अवेयर हो जाओ कि अब वैसा वक्त आप नहीं गुजार सकते। उन्होंने नहीं भी कुरान पढ़े तो उनके गुजारे चल पड़े, उन्होंने नहीं भी दीन सीखा तो वो सर्वाइव कर गए। लेकिन अब क्या ज़रूरत है, तीसरा काम, चौथा काम जो करने की क्या ज़रूरत है, अपने दीन को समझो, कुरान को समझो, इसकी तालीम लो, इससे आपका ईमान मजबूत होगा। ये ईमान पे आपको कायम रखेगा, क्योंकि कैसे मैं ये कह सकती हूँ, इसलिए कि पहले वक्तों में भी किस चीज़ ने मुसलमानों को तसल्ली दी, जिस वक़्त उनके ऊपर रिलीजियस परसिक्यूशन होती थी, कुरान तसल्लियाँ देता था, कुरान उतरता था, उससे उनको हिम्मत बनती थी, हौसला मिलता था। आज अगर कुरान को ना थामा कहाँ से हौसले लोगे, क्या चीज़ आपको थामेगी? अपने आप को कुरान के लिए तैयार करो, अपने आप को आमादा करो कि मैं कुरान सीखूंगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, कोई पैसे खर्चने की इसमें ज़रूरत नहीं है। कोई कहा मेरे पास नहीं इतने पैसे, मेरे हस्बैंड नहीं मुझे देते, फलान नहीं होता। हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर वक्त कोर्स खुले हैं, आके सीखो। ये आपके ईमान को तकवीत देगा, समझ लें आपके ईमान के लिए फूड है, ग़िज़ा है। अगर ग़िज़ा नहीं दोगे अपने ईमान को तो ईमान मुरझा जाएगा। क्यों नहीं ये बात समझते हो? जब तूफ़ान इतना होना तो फिर ईमान इसमें डगमगा जाता है। तो अपने ईमान को मजबूत करने के लिए आज ये ऑप्शन नहीं रह गई, ऑप्शन तो कभी भी नहीं थी, लेकिन हमने ऑप्शन समझी भी थी। हम सोचते थे इट्स ऑप्शनल, कुरान पे चलना या नहीं चलना, कुरान को सीखना या नहीं सीखना, इट्स ऑप्शनल, इसके बगैर भी तो गुजारा हो सकता है, आखिर मैं नमाज नहीं पढ़ती। अब ऑप्शनल नहीं रह गया, अब मैंडेटरी है, क्योंकि कश्ती उसी की मजबूत होगी जो कुरान के साथ जुड़ा होगा, उसी की कश्ती। और फिर भी वो अल्लाह से दुआएं करे कि अल्लाह मेरी कश्ती को हिफाजत से रखना, अभी गारंटी कोई नहीं है किसी की। तो इसलिए इस हदीस के बाद तो अब जरूरी है, चाहिए कि इंसान कुरान के जरिए अपने ईमान को मजबूत कर ले, ताकि आगे वाले आने वाले वक्त के फितनों से अपने आप को बचा सके, ताकि ये माएँ अपने बच्चों में इस दीन ईमान को इंस्टिल कर सके, ताकि उन तक ये तालीम पहुंचा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी वक्त में ऐसी ऐसी तकलीफ़ें आएंगी जिनका तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। ये इब्ने माजा की हदीस है। फिर एक ऐसा फितना आएगा जिसका एक हिस्सा दूसरे को खुशनुमा बना देगा। मोमिन कहेगा ये फितना तो मुझे हलाक करने वाला है। इंसान सोचेगा हाय बस अब तो हम गए, अब नहीं हमने बचना। लेकिन वो फितना गुजर जाएगा, फिर एक और फितना आ जाएगा, फिर मोमिन कहेगा बस अब ये फितना तो मुझे हलाक कर देगा, फिर वो भी गुजर जाएगा। इस तरह फितने गुजरते जाएंगे। बस फरमाया जिसे जहन्नुम से बचना और जन्नत में दाखिल होना पसंद है तो वो क्या करे, उसे इस हाल में मौत आनी चाहिए कि वो अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान रखता हो। तो यानी मरते दम तक अपने ईमान की हिफाजत, ये ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ क्या बताई, लोगों के साथ वही सलूक करे जो अपने साथ पसंद करता है। लोगों के साथ फिर क्या सलूक करना है, जो आप अपने साथ पसंद करते हैं। लोगों की उसी तरह खैर ख्वाही करो जैसे अपने लिए चाहते हो, दूसरे के बच्चे को बचाने की ऐसे ही कोशिश करो जैसे अपने बच्चे के लिए सोचते हो। ये नहीं मेरे बच्चे बच जाएं बस बाकी सारे जहां मर्जी जाएं, नहीं, अपने लिए जितनी फिक्र है आपको है दूसरों के लिए भी उतनी फिक्र करो। खुद को फिक्र करते हो ना मैं आग से बच जाऊं, क्या दूसरों की फिक्र नहीं है कि इंसानियत जा रही है, चल रही है जहन्नुम की तरफ, کوئی مسلمان ہیں وہ بگڑ چکے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا، کوئی ویسے ہی غیر مسلم ہے وہ جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، کیا فکر نہیں آتی ان کی؟ اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک یہ بھی چیز ضروری ہے کہ انسان دوسروں کی بھی فکر کرے. جتنا آپ دوسروں تک پہنچاؤ گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو گے، ان کو اللہ کی طرف بلاؤ گے، آپ کا بھی ایمان بچا رہے گا. اگلی چیز جو میں نے قرآن کی آپ کو بتائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. رسی سے آپ سہارا لیتے ہیں نا، تو یہ رسی ہے اللہ کی، قرآن. سارے مل کے وَاعْتَصِمُوا کہا، سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ایک کو نہیں کہا، سب آ جاؤ اس رسی سے جڑ جاؤ. جب اس کو تھام لو گے نا تو آپ بچ جاؤ گے، اور اس کو چھوڑ دیا تو بے سہارا ہو جاؤ گے. تو اس رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم نجات پا سکیں. اگلی چیز کیا ہے؟ سنت، قرآن، اور دوسری چیز سنت. اس کے علاوہ تیسرا راستہ کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بعد تم میں زندہ رہے گا ان قریب وہ بہت سے فتنے دیکھے گا، بہت سے اختلاف دیکھے گا، تو تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑ لینا، تم اس سے چمٹ جانا اور اس کو دانتوں سے مضبوط تھام لینا. دانتوں سے جو چیز پکڑی جاتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے نا، کہ انسان پکڑ کے دبا لے اس کو، کہ فرمایا ان کو نہ چھوڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کے صحابہ کا، بس اس کے اوپر قائم رہو. اور دین میں نکالی گئی نئی نئی باتوں سے بچتے رہنا. آپ دیکھ لیں آپ قادیانیت کا فتنہ کتنا بڑا، کس طرح وہ اپنے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے ود یونینمس کنسنسس کہ یہ غیر مسلم ہیں، ان کو کہا گیا یہ غیر مسلم ہیں. اور دیکھو اپنا نیٹ ورک کتنا پھیلاتے جا رہے ہیں، ینگ بچوں کو زیادہ اپنی طرف بلا رہے ہیں. لیکن اگر قرآن سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑے رہیں گے تو ان فتنوں سے پھر بچ سکتے ہیں. اگلی چیز یہ ہے کہ صالحین کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کو اپنے دوست بنائیں، نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھیں. مسجد جانا بہت اچھا ہے، مسجد اتنی خیر کی جگہ ہے نا، وہاں سے آپ کو نیک لوگ ملیں گے. مسجدوں میں اپنا دل لگائیں، مسجد سے کبھی برائی نہیں ملتی، خیر ہی ملے گی انشاءاللہ. تو اپنی نیک صحبتیں کریں، جو دوست، جو لوگ آپ کو اللہ کے دین سے دور کرنے والے ہیں، جو لوگ، جو دوست آپ کو اللہ کے دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، جو لوگ بھی آپ کے اندر ایسی دین کے جب آپ کوئی کام کرنے لگتی ہیں نیکی کا تو اس سے آپ کو روکنے والے ہوتے ہیں، آپ کا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں، یا آپ کو بددل کرنے والے ہوتے ہیں، گناہوں کی طرف بلاتے ہیں، ان کی دوستیاں چھوڑ دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو، اللہ آپ کو اس سے بہتر دوست دے دے گا. ہمیں وہیں پہ دل پہ کچھ ہونے شروع ہوتے ہیں، ہائے اللہ اپنی دوستوں کو چھوڑ دوں، کیا یہ دوست ہیں؟ اللہ سب سے بڑا دوست ہے. اگر اللہ کی خاطر کسی کی دوستی چھوڑنی پڑے تو اتنی سی قربانی بھی نہیں دے سکتے. ہم نے دوستوں سے چمٹے رہنا ہے، چاہے وہ ہمیں کچھ بھی برائی کرا دیں. اکثر ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں بیٹا اچھے دوست بنانا، مائیں اکثر کہتی ہیں بیٹے کلاس میں اس بچے کو فرینڈ بنانا جو سب سے لائق ہے. بچوں کے لیے ہمیں یہ عقل ہے، اپنے لیے نہیں ہے. ہم خود سوچتے ہیں ہم تو بڑے مضبوط ہیں، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے، آپ اپنی کمپنی سے پہچانے جاتے ہیں. جیسے آپ کا دوست ہے ویسے ہی آپ ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ دوست جو ہے وہ برا ہے اور میں اچھی ہوں، ایسا نہیں ہے. تو برے دوستوں کو چھوڑیں، کیونکہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کو نصیحت کریں گے، اس کو کوئی اچھی بات بتائیں گے ضرور، مگر اس کے لیے بہت گہری دوستیوں کی تو ضرورت نہیں. ہم کہتے ہیں اگر میں نہیں بتاؤں گی تو پھر کون بتائے گا؟ یا تو وہ اپنا رنگ آپ پہ چڑھا دے گی، آپ اپنے اس کے اوپر چڑھا دیں، یا تو آپ اس کو اپنی طرف لے آئیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نہیں لا پا رہی تو پھر تو آپ اس کے رنگ میں ضرور رنگ جائیں گے. تو ایسی صحبتوں کو چھوڑ دیں، ایسی مجلسوں کو چھوڑ دیں، ایسی دعوتوں کو چھوڑ دیں جہاں پہ کھانے پینے کو تو بڑا مزیدار ہے، اور اس چٹخارے کی خاطر ہم ایسی مجلس میں بیٹھیں جہاں پہ کوئی گناہ کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں پہ صرف دنیا داری ہو، جہاں پہ کوئی خیر نہ ہمیں ملے. تو کم از کم چوز یور فرینڈس کہ کس کے ساتھ میں نے فرینڈ شپ کرنی ہے. کوئی بھی دعوت پہ بلا لے تو اس کو فرینڈ نہیں بنا کے بیٹھ جاتے. ٹھیک ہے, اس طرح ہی عبادت, کثرت سے عبادت کریں. اب وہ پتہ ہے ایک حدیث اتنی پیاری ہے, یہ مسلم کی حدیث ہے, یہ جب میں نے پڑھی تو مجھے اتنا مزہ آیا اس کو پڑھ کے, اتنی اچھی لگی, آپ کو بھی ضرور بہت اچھی لگے گی. اور اس حدیث میں یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں میں, فتنوں کا زمانہ ہے نا, فتنوں میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا. چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت نہ کریں, اس میں سیفٹی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر لیں. عبادت میں دل لگائیں. عبادت ایسے ہی نہیں ہو جاتی, ایسے ایک دن میں نہیں ہوتی. یو ڈیولپ یور, جیسے ایک ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہوتی ہے نا, ٹائم لگتا ہے اس میں. جیسے پہلے آپ کو شروع کے اندر ایسے نہیں ہوگا, آج میں نے آپ کو کہہ دیا عبادت کثرت سے کریں تو آپ جا کے گھر کے اندر بس سارا دن بیٹھی عبادت, ایسے نہیں ہوتا. اپنا اسٹیمنا یہ ہوتا ہے, اسٹیمنا آپ بڑھاتے جائیں گے نا اتنا بڑھتا جائے گا. مثلا آپ پہلے فار ایگزامپل آپ 5 منٹ میں نماز پڑھ لیتی تھی, اب کیا ہے آپ آہستہ آہستہ اپنا اسٹیمنا بڑھاتی ہیں, اب آپ 10 منٹ میں پڑھنے لگی, ذرا آرام آرام سے پڑھتی ہیں. پہلے آپ 2 نفل پڑھتی تھیں, اب آپ 4 نفل پڑھنے لگی ہیں. پہلے آپ کم تسبیح کرتی تھیں, اب اس سے تھوڑی آپ نے زیادہ بڑھائی. یہ ایک ڈیولپس آہستہ آہستہ ہوتا ہے, اس عادت کو آپ پکا کرتے ہیں. پھر اور پہلے آپ نہیں اشراق کے نفل پڑھتی تھیں, اب آپ نے وہ شروع کر دیے. تو اوور نائٹ کچھ چینج نہیں ہوتا, اٹ ٹیکس ٹائم. لیکن جب آپ نے آج کہہ دیا ہے کہ ہم عمل کریں گے اور آپ سب اس کے اندر میرے ساتھ ہیں, تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. پھر آج سے آپ نے ٹھان لیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنی ہے, ہاں, تو پھر عبادت میں کثرت کریں, تہجد کی عادت بنائیں, قرآن کی طرف زیادہ توجہ ہو, تسبیحات زیادہ کریں, نماز میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو عبادت کی کثرت بھی انسان کو بچاتی ہے. پھر اور کیا چیز ہے, صبر اور شکر. صبر اور شکر بھی بڑی چیز ہے. دیکھیں فتنوں کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی, صبر کرو. یہ چیخنا چلانا واہ ویلے ہائے ہائے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, یہ ہو گیا, اللہ سے شکایتیں, یہ نہیں. جو آپ کے پاس ہے اس کے اوپر شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, ما کان اللہ لیعذبہم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ کیوں تمہیں عذاب دے گا اگر تم شکر کرو ایمان لاؤ. شکر, شکر بھی عذابوں سے نجات دیتا ہے. دیکھیں یہ دین ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑی قیمتی نعمت دی ہے, اس کا اتنا بڑا شکر ہے جو یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اس پہ ہی شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے یہ ہمیں اتنی بڑی نعمت دے دی. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان تمام واقعات جو بھی آ رہے ہیں, جو بھی حالات آ رہے ہیں, اس کے لیے ہمیں پہلے سے رہنمائی کر دی. آج ہم ان کے پاس جا کے تو پوچھ نہیں سکتے, وہ دنیا سے چلے گئے, لیکن وہ ہمیں بتا کے گئے تھے. کتنا بڑا احسان ہے, ورنہ ہم لاسٹ ہوتے دوسروں کی طرح کہ اب کرنا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان کر دیا ہمیں یہ رہنمائی بتا کے. ورنہ دیکھیں اگر آج یاد رکھیے اپنے دین اور ایمان کو نہیں بچایا نا, تو بنی اسرائیل کی ہم اتنی ہسٹری پڑھتے ہیں, قرآن میں بھی دیکھتے ہیں, بنی اسرائیل کے اوپر وہ وقت آیا تھا جب انہوں نے اپنے دین سے دور ہو گئے تھے, تو اس وقت ان کے اوپر ایسا حال آیا تھا کہ بخت نصر ایک بادشاہ تھا, اس نے آ کے ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بچا دی اور 600,000 کو قتل کیا, 600,000 کو سلیوز بنا کے اپنے ساتھ لے گیا. کوئی چھوٹی بات نہیں انہوں نے دیکھی تھی. پھر ان کا ریوائیول آیا, انہوں نے اپنے دین کو ریوائیو کیا, زندہ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر تورات جو ان سے کھو چکی تھی, اللہ نے پھر عزیر علیہ السلام کی زبانی ان کو تورات واپس لوٹائی. تو پچھلی جو قومیں ہیں, جو اس وقت کی امت مسلمہ تھی, انہوں نے بھی جب اپنا دین چھوڑ دیا تھا نا, تو ان کے اوپر بھی کوئی کم بلائیں نہیں آئی تھی, کم مسئلے نہیں آئے تھے. اگر آج بھی اپنے دین کو چھوڑ کے اور دوسری جگہوں میں پناہ ڈھونڈو گے تو عافیت نہیں ہے اس کے اندر. عافیت اسی کے اندر ہے کہ واپس آ جاؤ, پلٹ آؤ. تب طوفان چلا جائے گا, طوفان نہیں رکنا, طوفان چلا جائے گا لیکن آپ بچ جاؤ گے. اور اگر یہ نہیں کیا تو اللہ نہ کرے کہ ہم بھی ساتھ بیٹھ جائیں. اس لیے آج فکر کرنی ہے اپنی اور اپنی نسلوں کی, اور اس چیز کو اپنے لیے ٹھاننا ہے اپنی پلاننگ میں اور اپنی گولز میں یہ چیز رکھیں کہ میں نے اب وہ والی زندگی چھوڑ دینی ہے جو پہلے ایک لاوبالی اور بالکل کوئی چیز نہیں سمجھتی تھی، کوئی چیز نہیں جانتی، وہ والی زندگی چھوڑ کے اب میں نے روشنی میں آنا ہے. آپ کے پاس یہاں پہ بھی ہوں گے فارمز، آپ فارم فل کریں، آپ قرآن پاک کی تعلیم لیجئے، آپ آئیے ہمارے ساتھ مل کے غیر مسلموں تک دعویٰ کا کام کیجئے، اس کے بھی فارم یہاں پہ موجود ہیں، وہ فل کر دیں، اپنے آپ کو لگائیں کھپائیں اللہ کے راستے میں. تب تو پھر انسان ہاتھ بلند کرے اور دعائیں کرے اللہ سے کہ اللہ اب مجھے بچا لے، تو اللہ بچائے گا پھر، کیونکہ وہی ہمارا سہارا ہے. لیکن اگر اسی ڈگر پہ چلتے رہے تو پھر کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے لیے. اس لیے خدا کے لیے اپنے اوپر بھی رحم کریں اور اس امت پہ بھی رحم کریں، کیونکہ ہم سب اس امت کے افراد ہیں، ہم سب سے مل کے یہ امت بنتی ہے، ایک ایک فرد یہاں پہ قیمتی ہے. سب کو اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ دیٹس انف ناؤ، اٹس انف ناؤ، جو گزر چکا وہ گزر چکا. آج کم از کم اس لیکچر میں آئے ہو تو یہ میسج لے کے جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اتار دے جو بات کہی گئی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.